سیدی و سندی محبی و محبوبی مرشدی و مولای شیخ الورب و العجم عارف بالله حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ کے دعا کے اشعار ہیں. ایسی صورت جو مجھے آس سے غافل کر دے, ایسی صورت جو مجھے آس سے غافل کر دے, اے خدا سے بہت دور میرا دل کر دے, اے خدا سے بہت دور میرا دل کر دے, ایسی صورت جو مجھے ہمارے حضرت والا شیخ الرب العجم عارف اللہ حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے علوم و معارف پر مبنی قرآن پاک کے علوم کا مجموعہ ہے. اس میں مسلمانوں پر جو مصائب اور آفات آ جاتی ہیں اور اس پر وہ صبر کرتا ہے, اس کی فضیلت اور ان کی بشارتیں اور اس کا مقصد بیان کیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. صدق اللہ مولانا العظیم. ترجمہ, اور دیکھو ہم تمہارا امتحان کریں گے کسی قدر خوف سے اور فاقے سے اور مال اور جان اور پھلوں کی کمی سے, اور آپ ایسے صابرین کو بشارت سنا دیجئے. یعنی یہ حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے, کہ آپ ایسے صابرین کو بشارت سنا دیجئے جن کی یہ عادت ہے کہ جب ان پر کوئی مصیبت پڑتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو مال اور اولاد حقیقتاً اللہ تعالیٰ ہی کی ملک ہیں, اور ہم سب دنیا سے اللہ تعالیٰ ہی کے پاس جانے والے ہیں, اور ان لوگوں پر جدا جدا خاص خاص رحمتیں بھی ان کے پروردگار کی طرف سے ہوں گی, اور سب پر بے اشتراک عام رحمت بھی ہوگی. میرے شیخ رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کے مخاطب صحابہ بھی ہیں, یعنی ان آیات کے مخاطب صحابہ بھی ہیں اور قیامت تک کی آنے والی امت مسلمہ بھی, کہ ہم ضرور ضرور تمہارا امتحان لیں گے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ کے معنی امتحان لینے کے ہیں, جیسا کہ سورہ ملک میں فرمایا, لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا, اے انسانوں تم کو زندگی ہم نے اس لیے دی تاکہ ہم تمہیں آزمائیں کہ تم میں کون اچھے عمل کرتا ہے, اور زندگی کے بعد موت دیتا ہوں تاکہ تم واپس آ کر مجھے اپنا حساب و کتاب پیش کرو. مدرسوں کے ممتحن اور ممتحن اسی لیے امتحان لیتے ہیں کیونکہ ان کو خبر نہیں ہوتی کہ طالب علم میں کتنی قابلیت ہے, اس کو سبق یاد ہے یا نہیں, اور یہ پاس ہوگا بھی یا نہیں. تو یہاں قابلیت کا علم حاصل کرنے کے لیے امتحان لیا جاتا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف اس مفہوم کی نسبت کرنا محال ہے, کیونکہ اس سے یہ لازم آتا ہے کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ یہ علم حاصل کرنے کے لیے امتحان لیتے ہیں کہ کون کس درجے کا صابر اور کس درجے کا وفادار ہے, اور یہ اللہ کے لیے محال ہے کہ وہ اپنے بندوں کی قابلیت سے بے خبر ہو, کیونکہ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ اور وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. وہ لطیف بھی ہے, خبیر بھی ہے, علیم بھی ہے, اور ہمارے سینوں کے بھیدوں کو جانتا ہے. مراد یہ ہے کہ ہم تو اپنے عاشقوں کے مقامات کو جانتے ہی ہیں کہ وہ ہر حال میں صابر اور میرے وفادار ہیں, لیکن اس امتحان سے سارے عالم کو دکھانا چاہتے ہیں. سارے عالم میں اللہ تعالیٰ اپنے عاشقوں کی تاریخ سازی کرتے ہیں کہ میرے عاشق اور باوفا بندے ایسے ہوتے ہیں کہ مصیبتوں میں بھی مجھ کو نہیں بھولتے اور نعمتوں میں بھی مجھے فراموش نہیں کرتے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ یعنی ضرور ضرور ہم تمہارا امتحان لیں گے, یعنی ان آزمائشوں سے ان مجاہدات سے تمہیں گزاریں گے تاکہ سارے عالم میں اے ایمان والوں تمہاری وفاداری کی تاریخ روشن ہو جائے, اور تمہاری وفاداری بھی ہمارے فضل ہی سے ہوگی, ہماری امداد سے ہوگی. وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کہ آپ صبر کیجیے, اور صبر بھی اللہ ہی کی مدد کے ساتھ ہو سکتا ہے. جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا صبر اللہ تعالیٰ کی مدد کا محتاج ہے تو امت کہاں سے صبر لائے گی؟ ایسے موقع پر اللہ تعالیٰ سے صبر مانگنا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ, ہم ضرور ضرور تمہارا امتحان لیں گے, مگر امتحان جو ہوگا بہت ہلکا ہوگا. بِشَيْءٍ کے معنی تھوڑا, اور با داخل کر دیا جس کے معنی ہوئے کہ شاید کبھی جزء قلیل ہوگا, تھوڑا سا امتحان ہوگا. اور ایک وجہ بیان فرمائی, تھوڑا سا امتحان ہوگا لہذا گھبراؤ مت. اور کس چیز میں امتحان ہوگا؟ آگے پرچہ مضمون کا بھی بتا دیا. علامہ علوسی تفسیر روح المعانی میں فرماتے ہیں کہ اگر امتحان لینے والا سوالات کو پہلے ہی سے بتا دے تو بتائیے کہ کتنا آسان پرچہ ہے. اللہ تعالیٰ اپنے امتحان کے پرچوں کو بتا رہے ہیں کہ فلاں فلاں مضامین میں تمہارا امتحان ہوگا، اس لیے امتحان کے پرچوں سے آگاہ فرما دیا. کتنی کریمی کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ جو پوچھنا چاہتے ہیں، جس بارے میں امتحان لینا چاہتے ہیں، وہ پہلے ہی سب کچھ بتا دیا. ایک وجہ اور بیان فرمائی کہ جو مصیبت اچانک آ جاتی ہے وہ زیادہ محسوس ہوتی ہے، اور اگر معلوم ہو جائے کہ یہ مصیبت آنے والی ہے تو اس کے لیے فیلڈ تیار ہو جاتی ہے، صبر کرنا آسان ہو جاتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی سے آگاہ فرما دیا کہ فلاں فلاں مصیبت تم لوگوں کو آئے گی اور ان مسائل میں تمہارا امتحان ہوگا. تو پہلے سے علم ہو جانے سے پرچہ اور آسان ہو گیا، اور اسی لیے اکثر مریض کافی دن تک بیمار رکھے جاتے ہیں تاکہ ان کے متعلقین دھیرے دھیرے اس مصیبت کے لیے تیار ہو جائیں. جب دیکھتے ہیں کہ میرے ماں باپ یا قریبی عزیز چارپائی پر پیشاب پخانا کرنے لگے تو جن کی موت سے ڈر رہا تھا وہ خود ہی دعا مانگنے لگتا ہے کہ یا اللہ میرے ماں باپ کو یا میرے عزیز رشتے دار کو یہ تکلیف نہ دیجیے. اب تحمل نہیں ہے کہ اگر اب زیادہ دن تک خالج رہے گا تو میرے ماں باپ کی کھالیں سڑ جائیں گی، زخمی ہو جائیں گے، بدن سڑ جائے گا. کروٹ نہ لینے سے بدن سڑ جاتا ہے. یہ حرکت جو ہے ہماری حفاظت ہے، جو ہم چلتے پھرتے رہتے ہیں، اگر ایک طرح لیٹے رہیں تو کھال زخمی ہونے لگتی ہے. تو اللہ تعالیٰ امتحان سے آگاہ فرما رہے ہیں، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ہم تمہیں ضرور ضرور آزمائیں گے. تو اس آزمائش اور امتحان کا پہلا پرچہ خوف ہے، یعنی خوف میں ہم تمہارا امتحان لیں گے. لیکن گھبرانا نہیں، یہ پرچہ بھی بہت آسان اور ہلکا ہوگا، یعنی بہت ہی قریب خوف سے تمہاری آزمائش ہوگی، جو دشمنوں سے یا نزول حوادث یا مصائب کی وجہ سے پیش آئے گا. انبیاء علیہ السلام پر مصائب کی کیا وجہ ہے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یعنی چونکہ مصائب انبیاء پر بھی آئے ہیں اور اولیاء پر بھی آئے ہیں، صحابہ بھی آئے ہیں. اور میرے شیخ رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ اگر مصائب اور غم کوئی بری چیز ہوتی تو اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کو نہ دیتے. معلوم ہوا کہ اس میں یقیناً ہمارا کوئی نہ کوئی فائدہ ہے. تو انبیاء علیہ السلام پر جو مصائب آتے ہیں ان کی وجہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ، کہ ہر نبی کے لیے ہم نے دشمن بنایا ہے. یہ جال تکوینی ہے انبیاء کی ترقی اور درجات اور تربیت کے لیے، پر جس کا کوئی دشمن نہ ہو سمجھ لو کہ یہ شخص نبوت کی منحاج پر نہیں ہے، ورنہ اس کے بھی دشمن ہوتے. اگرچہ امتی کا پرچہ نبیوں سے بہت زیادہ آسان ہوتا ہے، کیونکہ بڑے لوگوں کا امتحان بھی بڑا ہوتا ہے. اس لیے سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ چونکہ وہ سردار الانبیاء تھے، اللہ کے بعد سب سے بزرگ تر ہستی بڑے، تو جتنے مصائب مجھے دیے گئے کسی نبی کو ان مصائب سے نہیں گزارا کیا، کیونکہ آپ سید الانبیاء تھے، جن کے رتبے ہیں سوا ان کو سوا مشکل ہے. اسی طرح صحابہ کو دشمنوں کا خوف رہتا تھا، یہاں تک کہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ، وہ بلغت القلوب الحناجر، یہاں تک کہ بعض وقت کلیجے منہ کو آ گئے، وزلزلوا زلزالا شدیدا، اور سب زلزلے میں ڈالے گئے، ان کو ہلا دیا گیا. پھر بھی وہ کیا کہتے تھے؟ وہ کہتے تھے حسبنا اللہ ونعم الوکیل، کہتے تھے کہ ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے. غرض وہ بھی خوف میں مبتلا کیے گئے. بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو اپنا مقبول بناتا ہے، بڑے درجے کی عزت دیتا ہے، تو اس کو ذرا خوف سے بھی گزارا جاتا ہے تاکہ اس کا دل مضبوط ہو جائے، اور اتنا غم پہنچایا جائے کہ جب اس کو ساری دنیا میں عزت اور خوشی ملے تو اس کے سابقہ غم تکبر سے اس کی محافظت کرے، اس کی عقلیت کا زاویہ قائمہ 90 ڈگری قائم رہے. ایسا نہ ہو کہ چاروں طرف سے واہ واہ ہو تو اس کی آہ ختم ہو جائے. جس متبع سنت بندے کو اللہ تعالیٰ بڑا رتبہ دینا چاہتے ہیں، دیکھیے حضرت کی بلاغت، یہ بتا دیا کہ متبع سنت، جس متبع سنت بندے کو اللہ تعالیٰ بڑا رتبہ دینا چاہتے ہیں، اس کو اتنا غم دیتے ہیں کہ اس کی آہ نہ باہ سے ضائع ہوتی ہے، نہ جاہ سے ضائع ہوتی ہے، اور نہ واہ واہ سے ضائع ہوتی ہے. سارا عالم اس کی تعریف کرے، لیکن اس کی بندگی اور اس کی عاجزی، اس کی آہزاری، اس کی اشباری ہمیشہ قائم اور تابندہ، درخشندہ اور پائندہ رہتی ہے. اس لیے غم سے گھبرانا نہیں چاہیے، ایسے حالات سے اللہ تعالیٰ گزار دیتا ہے. دیکھ لو صحابہ کو خطاب ہو رہا ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ، اور جنگ بدر وغیرہ میں کیسے کیسے مصائب سے گزرے، لیکن انبیاء کو جو مصائب دیے جاتے ہیں وہ ان کی بلندی درجات کے لیے ہوتے ہیں، انبیاء کو عجب اور تکبر سے حفاظت کے لیے نہیں دیے جاتے، کیونکہ نبی تو معصوم ہوتا ہے، ان کے اندر اخلاق رذیلہ پیدا ہو ہی نہیں سکتے، اس لیے انبیاء کے مصائب ان کی رفعت شان اور بلندی درجات کے لیے ہوتے ہیں، اور امت کی تعلیم کے لیے بھی ہوتے ہیں کہ جب نبی جیسی عظیم شان ہستی کو یہ مسائل معاملات پیش آ رہے ہیں تو ہم کیا چیز ہیں. لیکن اولیاء اللہ کو خوف اور مصیبت جو پیش آتی ہے اس کی ایک غرض یہ بھی ہوتی ہے کہ عجب و تکبر سے ان کی حفاظت رہے، اور خوف کے بعد دوسرے امتحان سے آگاہ فرما رہے بجو، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے خوف سے بھی امتحان ہوگا، اور جو یعنی بھوک سے، تمہارے امتحان کا دوسرا پرچہ بھوک ہے، اور علامہ علوسی فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ کہ یہاں بھوک سے مراد قحط ہے، اصل میں بھوک مسبب ہے، اس کا سبب قحط ہے، لہذا اس کی تفسیر قحط سے کی بارش نہیں ہوگی، غلہ کم ہو جائے گا، روٹی نہیں ملے گی تو بھوک لگے گی، یہ تفسیر تو سبب باسم المسبب ہے، اس کو بلاغت کے علم میں مجاز مرسل کہتے ہیں. میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ قحط خالی یہ نہیں ہے کہ غلہ پیدا نہ ہو، بارش نہ ہو، بلکہ اصل قحط کیا ہے، اس سے مراد کیا ہوتی ہے کہ انسان کی رسائی سے یہ چیزیں پہنچ سے دور ہو جائیں، خرید نہ سکے، تو مہنگائی بھی ایک طرح کا قحط ہے کہ مہنگی ہو گئی چیزیں تو اب آدمی اس کو خرید نہیں سکتا، تو یہ اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا، ضرورت پوری نہیں کر سکتا، تو یہ بھی قحط نہیں آتا. تو فرمایا کہ اس نبی امی کی زبان سے مجاز مرسل کا استعمال، جس نے کبھی مکتب کا منہ نہ دیکھا ہو، نہ مختصر المعانی پڑھی ہو، نہ مجاز مرسل کا نام ہی سنا ہو، یہ دلیل ہے یہ نبی اپنی طرف سے کلام نہیں بناتا. بکریاں چرانے والا پیغمبر اپنی بلاغت سے تمام عالم کو عاجز کر رہا ہے، اس امی کی زبان سے ایسا فصیح و بلیغ کلام جاری ہونا خود دلیل ہے کہ یہ نبی کا کلام نہیں، بلکہ سینہ نبوت پر کلام اللہ نازل ہو رہا ہے، اور کلام اللہ کو آپ کے قلب و مبارک میں جمع کرنے اور آپ کی زبان مبارک سے پڑھوانے اور بیان کرانے کی ذمہ داری ہی اللہ تعالیٰ نے لی. جب قرآن مجید نازل ہوتا تھا تو آپ ڈر خوف کی وجہ سے جلدی جلدی دہراتے تھے کہ کہیں بھول نہ جائیں، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں آیت نازل فرمائی کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نزول وحی کے وقت آپ جلدی جلدی دہرایا نہ کیجیے، کیونکہ آپ کے قلب مبارک میں اس کا جمع کرا دینا اور آپ کی زبان مبارک سے پڑھوا دینا ہمارے ذمے ہے. ثم ان علینا بیانا، پھر لوگوں کے سامنے اس کا بیان کرا دینا بھی ہمارے ذمے ہے، لہذا آپ کیوں گھبراتے ہیں. تو دو پچے تو یہ ہو گئے، ایک خوف ایک بھوک یعنی قحط، اور تیسرا امتحان کا پرچہ، پہلا پرچہ خوف، دوسرا پرچہ بھوک، اور تیسرا پرچہ ونقص من الاموال، اور کبھی کبھی تمہارے مال میں بھی نقصان ہوگا، اور کس طرح ہوگا، کبھی تجارت میں گھاٹا ہو سکتا ہے، اور صاحب تفسیر روح المعانی لکھتے ہیں کہ کبھی باغات میں پھل نہیں آئیں گے تو پھلوں کی کمی سے مال کی کمی ہو جائے گی، کسی بھی طریقے سے وہ اموال کے اندر نقصان ہو جاتا ہے. اور چوتھا پرچہ ہے والانفس، اور کبھی کبھی تمہارے پیاروں کی ہم جان لے لیں گے، یعنی ان ذهاب الاحب لسبب القتل والموت، کسی کا قتل ہوگا، کسی کو موت آئے گی، اس طرح اللہ تعالیٰ کی طرف جانا ہوگا، موت چاہے قتل سے ہو یا طبعی ہو، کبھی تمہارے پیارے اٹھائے جائیں گے، تو اس میں بھی تمہارا امتحان ہوگا. اللہ مالوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پرچہ آؤٹ کر کے اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی بتا دیا کہ یہ مصیبت اچانک نہیں ہوگی، کیونکہ ہم تو پہلے ہی بتا چکے ہیں کہ ان مضامین میں تمہارا امتحان ہوگا، اچانک مصیبت آنے والی ہے تو آدمی اس کے لیے تیار ہو جاتا ہے، اور پھر بتانے والا اللہ، جہاں تخلف نہیں ہو سکتا، یعنی جو بات ہے اس کے خلاف نہیں ہو سکتی، جہاں جھوٹ کا امکان نہیں. اور پانچواں امتحان ہے وقت ثمرات، اور کبھی اللہ تعالیٰ پھلوں کی کمی سے آزمائیں گے. اس کی تفسیر بعضوں نے یہ بھی کی ہے کہ اس سے مراد اولاد کا انتقال ہے، کیونکہ اولاد ماں باپ کے لیے پھل ہوتے ہیں. بہرحال ظاہر تفسیر یہی ہے کہ باغات میں پھل نہیں آئیں گے. کیوں صاحب، اگر مصیبتیں بلائیں اور تکالیف بری چیز ہیں تو کیا بری چیز پر بھی بشارت دی جاتی ہے؟ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وبشر الصابرین، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صبر کرنے والوں کو بشارت دے دیجئے، خوشخبری سنا دیجئے. کسی کو تکلیف ہو اور آپ کہیں مبارک کہیں مبارک، تو اس کو کس قدر غم ہوگا کہ ہم کو پریشانی آئی، مصیبت آئی، اور اس مصیبت پہ مبارک دے رہے ہیں.
لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس امتحان میں جب کوئی مبتلا ہو تو آپ بشارت دے دیجئے. کس کو بشارت دیجئے؟ صبر کرنے والوں کو. معلوم ہوا کہ مومن کے لیے مصیبت اگر بری چیز ہوتی تو یہاں اللہ تعالیٰ لفظ بشارت نازل نہ فرماتے. اور بشارت دینے والا کون؟ ارحم الراحمین. اور جس کے ذریعے بشارت دلا رہے ہیں کون؟ وہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی سب سے بڑے پیارے نے مخلوق میں سب سے بڑے پیارے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بشارت دلوائی. لہذا یہ بشارت بھی کتنی پیاری ہے. یہ بشارت دلیل ہے کہ یہ مصیبت مصیبت نہیں، زحمت نہیں، بلکہ رحمت ہے، نعمت ہے، اور کوئی عظیم الشان چیز ملنے والی ہے. جیسے کوئی کسی سے موٹر سائیکل تو چھین لے اور مرسیڈیز دے دے، تو بتائیے کیا یہ مصیبت ہے؟ بس مصیبت مومن کے لیے بری چیز نہیں، کیونکہ صبر کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کو مل جاتے ہیں. متاع جانے جانا جان دینے پر بھی سستی ہے، پر صبر اتنی بڑی نعمت ہے جس پر معیت الہیہ کا انعام انعام عظیم ملتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ مع الصابرین، صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات اس کو مل جاتی ہے. اور صبر کی تین قسمیں ہیں، الصبر فی المصیبہ، مصیبت میں صبر کرنا، یعنی اللہ تعالیٰ کی مرضی پر راضی رہے، دل سے شکایت اور اعتراض نہ کرے. حکیم الامت مجدد الملت مولانا شاہ شفیع صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس طرح نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، حج فرض ہے، زکات فرض ہے، جہاد فرض ہے، اتنا ہی اللہ کی مرضی پر راضی رہنا بھی فرض ہے. اس کا نام رضا بالقضاء ہے، اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی رہنا. یہ صرف سنت پر مستحب نہیں اور واجب بھی نہیں، بلکہ فرض ہے، فرض کہ دل میں اعتراض پیدا نہ ہو اور دل سے شکایت نہ کرے. گو آنکھیں اشکبار ہو جائیں، رو رہا ہے، طبیعت کو غم ہے، لیکن دل میں اعتراض نہ ہو اور زبان سے شکایت نہ لائے. اشکبار ہونا اور غم کا اظہار کرنا یہ صبر اور رضا بالقضاء کے خلاف نہیں. میرا ایک شعر، حضرت والا رحمہ اللہ کا شعر ہے، حضرت سے میری آنکھیں آنسو بہا رہی ہیں، دل ہے کہ ان کی خاطر تسلیم سر کیے ہیں. حضرت سے میری آنکھیں آنسو بہا رہی ہیں، دل ہے کہ ان کی خاطر تسلیم سر کیے ہیں. بعض نادان کہتے ہیں کہ دیکھو کتنے بڑے عالم ہو کر رو رہے ہیں. وہ نادانی سے سمجھتے ہیں کہ رونا خلاف سنت ہے. حالانکہ خلاف سنت تو کیا ہوتا، عین اتباع سنت ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم کا جب انتقال ہوا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو بہ پڑے. صحابہ کے سوال پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ رحمت کی دلیل ہے، یہ بے صبری نہیں ہے. معلوم ہوا کہ اپنے پیاروں کے انتقال پر رونا خلاف صبر نہیں ہے. بس ایک بات میں عرض کرتا ہوں مسئلے کی، کہ چلا چلا کر رونا، اور وہ جیسے اس میں بھی ہم نے پڑھا کہ شکایت زبان سے لانا کہ ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہو گیا، ابھی کیوں انتقال ہو گیا، ابھی کیوں چلے گئے، یہ سی باتیں کرنا یہ ایمان اور صبر کے خلاف ہے. اور بعض باتیں شکوے کی زبان پر لوگ ایسی لے آتے ہیں بعض اوقات ناسمجھی کی وجہ سے، جس سے ایمان سے بھی خارج ہو جاتے ہیں. اس لیے خوب صبر سے کام لینا چاہیے. لہذا جس کی آنکھوں سے آنسو بہ گئے اس نے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ادا کی. بعض لوگوں نے ضبط کیا اور نہیں روئے، آہ بھی نہیں کی، تو کیا ہوا کہ برداشت نہ کر سکے اور حرکت قلب بند ہو گئی. لہذا اتباع سنت میں ہماری حیات ہے، ہماری زندگی کی ضمانت ہے. اس لیے غم میں کچھ آہ کر لو، کچھ رو لو، کچھ مرنے والے کا تذکرہ بھی کر لو، تو یہ دلیل رحمت ہے، دلیل تعلق ہے، اور اس سے دل ہلکا ہو جاتا ہے، یہ خلاف صبر نہیں. بے صبری یہ ہے کہ اعتراض کرنے لگے یا زبان سے شکوا کرے کہ میرے عزیز کو ابھی سے کیوں اٹھا لیا، وغیرہ وغیرہ. اور صبر کی دوسری قسم طاعت پر صبر کرنا، یہ صبر کی دوسری قسم ہے. یعنی جو نیک اعمال کرتا ہے، دین کا جو کام کرتا ہے، جیسے نماز، روزہ، ذکر اور تلاوت، سب پر قائم رہے. کیونکہ شیطان آ جاتا ہے اور وہ بہکاتا ہے، نماز سے روکتا ہے، بھگاتا ہے، کھیل میں لگا دیتا ہے، خصوصاً بچوں کو کھیل میں لگا دیتا ہے. تو ایسے وقت صبر کرے اور عقل سے کام لے اور اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہو کر فرائض واجبات سنت موقع ادا کر لے، پھر کھیلنا کودنا ہے یا جو بھی کام کرنا ہے اس کے بعد کر لیں. تو یہ بھی ایک صبر ہے، صبر کی ایک قسم ہے کہ اپنی جو نفس کا تقاضا ہے کہ وہ دل چاہ رہا ہے کہ ہم کھیلیں یا کام فلاں کام کو چلے جائیں، یہ کام کر لیں، لیکن اس وقت صبر کر کے اللہ کے دربار میں حاضر ہو جانا. تو فرما برداری اور اطاعت پر قائم رہنا بھی صبر ہے. اور تیسری قسم صبر کی، الصبر عن المعصیہ، گناہوں سے صبر کرنا. جب گناہ کا تقاضا ہو تو نفس کو گناہ سے روکنا اور نفس پر کنٹرول رکھنا، اور اس گناہ سے رکنے میں دل پر جو غم اور دکھ آئے اس کو برداشت کرنا، یہ صبر سب سے اعلیٰ ہے. یہ وہ صبر ہے جس سے انسان ولی اللہ بن جاتا ہے. اب گناہوں کی تو ایک فہرست ہے، والدین کی نافرمانی کرنا، ان سے بدتمیزی کرنا، نماز نہ پڑھنا یا اور گندے کاموں میں لگ جانا، موبائلوں کے اندر گندی چیزیں دیکھنا، یہ سب گناہ آ جاتے ہیں. اس کے اندر جھوٹ بولنا، چوری کرنا، کسی کو تکلیف پہنچانا، تو لیکن اگر تقاضا ہے تو وہ کوئی برا نہیں، لیکن اگر اس پر عمل کر لیا تو برا ہو جائے گا، گناہ ہو جائے گا. تو اس گناہ کے تقاضے پر صبر کرنا، یہ صبر کی تیسری قسم ہے. اور حضرت فرمائے کہ سب سے اعلیٰ قسم ہے یہ صبر کی، کہ اپنے آپ کو گناہوں سے روکنا، جس سے انسان ولی اللہ بن جاتا ہے. جس کا دل گناہ کے لیے بے چین ہو رہا ہو، جو شخص گناہوں کے شدید تقاضے دل میں رکھتا ہو، اگر کوئی حسین شکل سامنے آ جائے تو اسے دیکھنے کا شدید تقاضا ہوتا ہے، مگر یہ تقاضے پر عمل نہیں کرتا. اور کیونکہ تقاضا شدید ہے، اس کی وجہ سے اس کے بچنے میں اس کو مجاہدہ بھی شدید ہوگا، اور جب مجاہدہ بھی شدید ہوگا تو اس کو مشاہدہ بھی شدید ہوگا، یعنی اللہ تعالیٰ کی تجلی اس کے قلب پر قوی تر ہوگی. پس جو شخص صبر کو مذکورہ تین قسموں پر، صبر کی مذکورہ تین قسموں پر عمل کرے گا، تو پھر ان اللہ مع الصابرین، یعنی اللہ تعالیٰ کی معیت خاصہ کا انعام اور صبر کی بدولت ہی ولایت کا سب سے اعلیٰ مقام، مقام صدیقیت نصیب ہوتا ہے. مولانا رومی فرماتے ہیں، صبر بغزیدن صدیقین شدن، انہوں نے صبر اختیار کیا اور مقام صدیقیت تک پہنچ گئے. یہ نہیں کہ مصیبت پر صبر کر لیا، طاعت پر بھی صبر کر لیا، لیکن شراب، زنا، بدماشی، بدنگاہی، بدگمانی سب جاری ہے. معیت خاصہ کا انعام جب ملتا ہے جب صبر کی تینوں قسموں پر عمل ہو، خصوصاً جب الصبر عن المعصیہ کا موقع ہو، یعنی گناہوں کے تقاضوں پر جب تک صبر نہیں کرے گا وہ اللہ تعالیٰ کی ولایت علیہ سے محروم رہے گا. ولایت عامہ تو ہر مومن کو حاصل ہے، مگر میں جو یہ کہہ رہا ہوں کہ جو چاہے کہ میرے قلب میں شکستگی آ جائے، میرا دل اللہ تعالیٰ کی محبت میں جلا بھنا کباب ہو، اور میرے قلب پر تجلیات الہیہ متواترہ، مسلسلہ، بازغہ، وافرہ آتا ہوں، تو وہ گناہوں سے بچنے کا غم اٹھا لے. حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ کی خوشبو 200 میل حجاز مقدس تک گئی، جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم حالت سفر میں تھے، اور خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، انی لأجد نفث الرحمن من قبل الیمن، یمن سے مجھے اللہ تعالیٰ کے قرب کی خوشبو آ رہی ہے. مشک میں اتنی طاقت کہاں کہ 200 میل تک اس کی خوشبو جائے. یہ حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ کے قلب کی خوشبو تھی جو اللہ تعالیٰ کی محبت میں جل رہا تھا. ہمت سے کام لو تو اللہ تعالیٰ امتحان میں صبر کرنے والوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بشارت دلا رہے ہیں، وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. اے نبی، آپ صبر کرنے والوں کو بشارت دے دیجئے، جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ ہی کی ملک ہیں اور انہی کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے، یعنی انا للہ وانا الیہ راجعون پڑھتے ہیں. اور مصیبت کی چار صورتیں ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حد ذیل مواقع پر صبر فرمایا اور انا للہ وانا الیہ راجعون پڑھا. ان چار مقامات پر انا للہ پڑھ کر سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو ہدایت کر دی کہ چھوٹی سی مصیبت ہو، بڑی مصیبت ہو، اس پر بھی انا للہ وانا الیہ راجعون پڑھ کر ان اللہ مع الصابرین، یعنی اللہ تعالیٰ کی خصوصی معیت، اللہ تعالیٰ کا خصوصی ساتھ کی دولت حاصل کر لو. وہ کیا ہے؟ نمبر ایک، عند لبع الشوکہ، لبع الشوکہ، ایک آٹا چپ جانے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انا للہ وانا الیہ راجعون پڑھا ہے. اور آیت اذا اصابتهم مصیبت کی تفسیر میں صاحب تفسیر روح المعانی لکھتے ہیں کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چاروں موقعوں پر انا للہ پڑھ کر عمل کا راستہ کھول دیا تاکہ تمہارے اندر سہم پیدا ہو کہ کہاں کہاں پڑھنا چاہیے. وعند النصر البعوضہ، دوسرا موقع مصیبت کا، جب مچھر کاٹ لیتا تھا تب بھی آپ انا للہ وانا الیہ راجعون پڑھ رہے تھے. یہ راستہ مل رہا ہے کہ چھوٹی سے چھوٹی مصیبت پر بھی بڑی فضیلت مل رہی ہے. چھوٹی مصیبت تو چھوٹی، مگر فضیلت بڑی لے لو، چھوٹے عمل پر اجر عظیم لے لو، اور ان اللہ مع الصابرین کی معیت خاصہ حاصل کر لو. اور آپ نے خاموشی سے نہیں پڑھا، ذرا بلند آواز سے پڑھا. اور تیسرا موقع جب آپ نے انا للہ پڑھا ہے، واہند انتصار المصباح، جب چراغ بجھ جاتا تھا تو بھی آپ انا للہ اور انا الیہ راجعون پڑھتے تھے. اس زمانے میں جب کبھی بجلی فیل ہو جائے تو اس سنت کو ادا کر لیا کریں. یہ نہیں کہ اب ہمارے پاس چراغ تو ہے نہیں، چراغ نہیں ہے تو بجلی تو ہے، لہذا یہ سنت ادا کرو. ایک دفعہ بجلی فیل ہو گئی تو حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بجلی تو فیل ہوئی مگر دل میں تجلی تو ہے. اور چوتھا موقع جب آپ نے انا للہ پڑھا ہے، وعند انقطاع الشسر، یعنی چپل کا فیتا ٹوٹ جائے تب بھی انا للہ اور انا الیہ راجعون پڑھو. یعنی یہ چار مثالیں ہیں، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ چھوٹی سے چھوٹی مصیبت آ جائے، کوئی بھی پریشانی آ جائے، تو اس میں یہ کلمہ پڑھنا چاہیے، انا للہ اور انا الیہ راجعون. رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رحمت دیکھی کہ ان چار مثالوں پر عمل کر کے امت کو دکھا دیا. پھر آخر میں ایک قاعدہ کلیہ بھی بتا دیا، کیونکہ ہر شفیق اور مہربان استاد چند جزیات کے بعد ایک کلیہ بیان کر دیتا ہے تاکہ شاگرد اس پر قیاس کر سکے. لہذا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کلیہ بیان فرما دیا تاکہ قیامت تک آنے والی امت اپنی ہر حالت کو اس پر منتخب کر سکے اور قیاس کر سکے کہ انا للہ پڑھنے کے کیا کیا مواقع ہو سکتے ہیں. لہذا آپ نے کلی کے طور پر مصیبت کی تفسیر بیان فرما دی، کل ما یؤذی المؤمن فهو مصیبۃ له اجر، ہر وہ چیز جو مومن کو تکلیف پہنچا دے وہ اس کے لیے مصیبت ہے اور اس پر اجر ہے. اور ایک بات اور بھی سنو، یعنی صبر کی صورت میں، یہ نہیں کہ پہلے تو اس چیز چلا لیے اور شکایت لایا زبان پھر، اب چونکہ وقت گزر جاتا ہے تو صبر ویسے ہی آ جاتا ہے، اس کو صبر نہیں کہتے. صبر جو ہے وہ اول محلے میں ہوتا ہے. اور ایک بات اور بھی سن لو کہ اگر 10 سال پہلے کی مصیبت یاد آ جائے، جیسے 10 سال پہلے کسی کا انتقال ہوا اور آج اس کا خیال آ گیا اور دل میں تھوڑا سا غم آ گیا، تو پچھلی مصیبتوں پر بھی جو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑے گا اس کو بھی اجر ملے گا. سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، یعنی یہ صرف انتقال کے لیے نہیں ہے، جیسا بھی ہم نے حدیث شریف پڑھی، کل ما یؤذی المؤمن فهو مصیبۃ، کہ جو بھی کوئی مومن کو کسی قسم کی تکلیف پہنچتی، کوئی مال کا نقصان ہو گیا، کوئی بھی نقصان پہنچا تھا جس سے غم آ گیا، تو پرانی سے پرانی تکلیف پر بھی پڑھنے سے اس کو اجر ملے گا. اور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری امت کو ایسی چیز دی گئی جو سابقہ امتوں میں سے کسی امت کو نہیں دی گئی، اور وہ یہ ہے کہ مصیبت کے وقت تم انا للہ و انا الیہ راجعون کہو. لہذا ہم سب کو اپنی قسمت پر شکر کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سب کے وقت فیل میں وہ نعمت دی جو پچھلی امتوں میں سے کسی کو بھی نہیں دی. اور فرمایا کہ اگر پہلے کسی کو یہ نعمت دی جاتی تو سب سے زیادہ حق حضرت یعقوب علیہ السلام کا تھا، کہ جب ان کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام گم ہو گئے تو وہ اس وقت کہتے انا للہ و انا الیہ راجعون، لیکن چونکہ یہ نعمت کسی نبی کو نہیں دی گئی اس لیے بیٹے کے گم ہونے پر آپ کو جو غم پہنچا تو آپ نے کہا یا اسفا علی یوسف، ہائے یوسف، ہائے یوسف افسوس. لہذا اس امت کو انا للہ بال امتیاز کی نعمت بال امتیاز ہے جو سارے عالم میں ہم کو امتیازی شرف دیتی ہے، امم سابقہ سے ممتاز کرتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اللہ تعالیٰ کے کیسے کیسے کرم ہمیں عطا ہوئے. اور حقیقی صبر کیا ہے؟ کہ صبر صرف زبان سے انا للہ پڑھنے کا نام نہیں ہے، سنت استرجاع، اس کو کہتے ہیں سنت استرجاع، انا للہ پڑھنے کو اس کی حقیقی معنوں میں اس کی اس وقت ادا ہوگی جب زبان کے ساتھ دل بھی شامل ہو، کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ملک ہیں، ملکیت ہیں، مملوک ہیں، اور مالک کو اپنی ملک میں ہر قسم کے تصرف کا اختیار ہوتا ہے. لہذا ہمارے گھر میں اور مولانا مظہر سلمہ کی والدہ بھی اللہ تعالیٰ کی ملکیت تھی. مالک کو اختیار ہے کہ اپنی چیز کو جہاں چاہے رکھے اور جب تک چاہے رکھے اور جہاں چاہے اٹھا کر رکھ دے. انا للہ سے مراد یہی ہے کہ ہم ہر طرح سے اللہ تعالیٰ کی ملک ہیں اور مالک کو ہم پر ہر طرف کے تصرف، ہر طرح کے تصرف کا حق حاصل ہے. انا الیہ راجعون، اور یہ جزائی عارضی ہے، ہم لوگ بھی وہیں جانے والے ہیں. یہ دو جملے، ان سے بڑھ کر کائنات میں صبر کا کوئی کلمہ نہیں ہو سکتا، انا للہ اور انا الیہ راجعون. مصیبت میں اس کلمے سے زیادہ مفید اور لاجواب موتی کا کوئی مفرح خمیرہ نہیں پیش کر سکتا. اب صابرین کے لیے بشارتیں کون کون سی ہیں؟ یعنی جو صبر کرنے والے ہیں، جو بشارت دی گئی ہیں، کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بشارت دی جا رہی ہے وہ کیا ہے؟ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، صلوات جمع صلات کی، معنی خاص خاص رحمتیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی صبر کرنے والوں پر خاص خاص رحمتیں، یعنی اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں پر خاص خاص رحمتیں نازل فرمائے گا. لیکن آگے ورحمت النازل فرما کر بتا دیا کہ رحمت عامہ سے بھی اپنے صبر کرنے والے بندوں کو محروم نہیں کریں گے. یہ تعمیم بادت تفصیل ہے کہ صابرین پر خاص خاص رحمتیں تو اللہ تعالیٰ برسائے گا ہی، مگر رحمت عامہ بھی دے گا، یعنی رحمت خاصہ کے آبشار کے تسلسل کے ساتھ رحمت عامہ بھی دے گا، یعنی دنیا میں بھی ان پر رحمت ہوگی اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ ان پر خاص رحمتیں نازل فرمائیں گے. اور جو بعد میں رحمہ ہے، یہ رحمت عامہ مراد ہے، اور اس کی وجہ حضرت نے عجیب بیان فرمائی کہ چونکہ حکم صبر پر عمل کرنے میں تمام صابرین مشترک ہیں، اس لیے اس کا بدلہ رحمت عام ہے، لیکن چونکہ ہر صابر کے صبر کی کیفیت اور خصوصیت اور کمیت جدا جدا ہے، لہذا ان خصوصیات کا فدا بھی جدا جدا خاص عنایتوں سے ہوگا. جتنا جس کا صبر ہوگا اتنی ہی عنایت خاصہ اس پر نزول ہوگی، اور یہ نزول رحمت تمہارے رب کی طرف سے بغیر واسطہ ملائکہ ہوگی، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے براہ راست رحمتیں نازل ہوں گی. من ربہم، فرمایا کہ تمہارا رب براہ راست تم پر رحمت نازل کرے گا. دیکھو کوئی دوست کسی کو براہ راست کوئی چیز دے اور خود نہ دے بلکہ کسی کے ذریعے سے دے تو فرق ہے یا نہیں؟ تو من ربہم سے اللہ تعالیٰ نے مزہ بڑھا دیا اور صبر کو میٹھا کر دیا کہ تمہارے رب کی طرف سے بغیر واسطہ ملائکہ رحمت خاصہ بھی ملے گی اور رحمت عامہ بھی. اب تیسری بشارت، فاولائک ہم المہتدون، کہ یہی لوگ ہیں جو جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا راستہ بھی دکھایا اور مظلوم تک پہنچا بھی دیا، یعنی اللہ تک پہنچ گئے ہو، یعنی اس حقیقت تک ان کی رسائی ہو گئی کہ حق تعالیٰ ہی ہمارے مالک اور نقصان کا تدارک کرنے والے ہیں. ہدایت کے دو معنی ہیں، ایک تو اراءت الطریق یعنی راستہ دکھانا، اور دوسرے ایصال الی المطلوب. بھائی کیا کرتے ہو، باتیں کیوں کرتے ہو، کے بڑے ہو گئے ابھی باتیں کرتے ہو؟ مہمان بھی آئے میں کیا سوچیں گے کہ یہاں تو بچے کھیل کود کر رہے ہیں، کتنی بری بات ہے. ہدایت کے دو معنی ہیں، ایک تو اراءت الطریق یعنی راستہ دکھانا، اور دوسرے ایصال الی المطلوب یعنی مطلوب تک پہنچا دیتا. اراءت الطریق یہ ہے کہ جیسے کوئی راستہ دکھا دے کہ بھائی وہ نیپا چورنگی ہے، اور ایصال الی المطلوب یہ ہے کہ خود نیپا چورنگی تک پہنچا دیا. پر صبر کی دو برکات ہیں، ایک تو اللہ کا راستہ نظر بھی آئے گا اور دوسرے اللہ تعالیٰ تک رسائی بھی ہوگی. یہ ہے محتدون کا ترجمہ، کہ یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں کہ جن کو اپنے ملک ہونے اور حق تعالیٰ کے مالک ہونے کا یقین آ گیا، اور جو سمجھ گئے کہ اللہ تعالیٰ ہر نقصان کا تدارک فرماتے ہیں. اور تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن کو جو بھی تکلیف پہنچے وہ مصیبت ہے اور اس کے لیے اجر ہے. اذا اصابتهم من اذا سے اشارہ ہے کہ ان الاجر لمن صبر وقت اصابتهم، یعنی اجر اس شخص کے لیے ہے کہ جب تکلیف پہنچے اسی وقت صبر کرے، جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے انما الصبر عند اول مصیبہ، کہ صبر اول مصیبت کے وقت ہے، کیونکہ دن گزرنے سے تو صبر آ ہی جاتا ہے. اور تعریف رضائے عقلی، یعنی عقل سے راضی رہے اگر طبیعت کو غم ہو. اس کی تعریف حکیم الامت نے بیان فرمائی ہے کہ وہ قضا پر عدم اعتراض ہے، یعنی اللہ کے فیصلے پر اعتراض جس کو نہیں ہے اور شکایت زبان پر نہیں ہے تو اس کو رضائے عقلی کہتے ہیں، یعنی عقل سے وہ یہ سب باتیں سمجھتا ہے کہ جو کچھ پاتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے مفید رکھی ہیں اور اس میں میرا فائدہ ہے، اور اللہ تعالیٰ حاکم بھی ہیں، حکیم بھی ہیں، ارحم الراحمین بھی ہیں. تو علامہ علوسی فرماتے ہیں کہ صبر صرف زبان سے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لینے کا نام نہیں، بلکہ صبر زبان سے بھی ہو اور قلب سے بھی ہو، اور اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کو یاد کرے جو ان سے کہیں زیادہ ہیں، جو حق تعالیٰ نے اس سے واپس لی ہیں. اس سے صبر کرنا آسان ہو جائے گا اور تسلیم کی شان پیدا ہوگی، اور استرجاع یعنی انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا اس امت کے لیے خاص انعام ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میری امت کو ایک چیز ایسی دی گئی ہے جو کسی امت کو نہیں دی گئی سابقہ امتوں میں سے، اور وہ یہ کہ مصیبت کے وقت تم انا للہ و انا الیہ راجعون کہو، اور اگر کسی کو یہ استرجاع دیا جاتا تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو دیا جاتا ہے. اب علامہ علوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مضمون یہ ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون کے بعد یہ کہے اللہم آجرنی فی مصیبتی و خلف لی خیرم منہا، کہ اللہ مجھے اجر عطا فرما میری مصیبت میں اور اس سے بہتر کوئی نعمت مجھے عطا فرما. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے سنا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کسی بندے کو مصیبت پہنچے اور وہ یہ دعا پڑھ لے، یعنی انا للہ و انا الیہ راجعون کہنے کے بعد اللہم آجرنی فی مصیبتی و اخلف لی خیرم منہا، تو اللہ تعالیٰ شانہ اس کو اجر عطا فرماتے ہیں اور اس سے بہتر نعمت عطا فرماتے ہیں. پس جب ابو سلمہ یعنی ان کے شوہر کی وفات ہوئی تو انہوں نے اس کو پڑھا اور اللہ تعالیٰ نے ان سے بہتر عطا فرمایا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا نکاح ہوا. یہ نصیب اللہ اکبر لوٹنے کی جائے ہیں. دنیا اور آخرت دونوں جہان ہیں، اللہ تعالیٰ کی خاص اور عام رحمتوں کا صابرین پر نزول ہوتا رہے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے اس اشارے کی تائید بھی ہوتی ہے جس کو روح المعانی میں اسی مقام پر درج کیا گیا ہے، جس کا ترجمہ ہے کہ جس شخص نے مصیبت پر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، اللہ تعالیٰ شانہ اس کی مصیبت کے نقصان کی تلافی فرماتے ہیں اور اس کے عقبہ کو احسن کر دیتے ہیں، کر دیں گے آخرت کو، عقبہ معنی آخرت، اور اس کو ایسا نعم البدل عطا فرمائیں گے جس سے وہ خوش ہو جائے گا. جس کے یہاں کوئی صدمہ اور غم پہنچ جائے وہاں حاضر ہونا اور کچھ تسلی کے کلمات پیش کرنا، اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت قرار دیا ہے. تعزیت کے معنی ہے تسلی دینا، اس لیے تعزیت سنت ہے اور سنت کی برکت سے اللہ تعالیٰ غمزدہ دلوں پر سکون اور تسلی کا مرہم عطا فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر رحم فرماتے ہوئے ایسے وقت ایک دوسرے کے گھر جانا اور تسلی دینا سنت قرار دے دیا اور تسلی کو 3 روز تک کے لیے سنت قرار دیا. اس سے معلوم ہوا کہ 3 دن کے بعد غم گھٹنے لگتا ہے، 3 دن تک غم اپنے جوش پر ہوتا ہے، لہذا 3 روز تک تسلی دینا سنت ہے، اس کے بعد مسنون نہیں. 3 دن کے بعد یہ غم آہستہ آہستہ ہلکا ہوتے ہوئے 1-2 سال کے بعد آپ کو یاد بھی نہیں آئے گا کہ دل پر کیا سانحہ گزرا تھا. تصور میں تو آئے گا کہ میری ماں نہیں، لیکن ایسا غم نہیں ہوگا جیسے اس وقت تھا. حضرت فرماتے کہ میری والدہ کا ناز مماد بھی جب انتقال ہوا تقریباً 15 سال پہلے، تو مجھے اتنا صدمہ ہوا کہ بس ان کی کوئی چیز دیکھنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی، ان کی چارپائی دیکھ کر، ان کا پاندان دیکھ کر دل رونے لگتا تھا. لہٰذا میں اپنے دوستوں میں دل بہلانے کے لیے ٹیکسی کا چلا گیا، لیکن آج غم کا کوئی ذرہ بھی معلوم نہیں ہوتا. بس ایک ہلکا سا خیال تو ہوتا ہی ہے، ماں باپ کا، ماں باپ کی محبت کو تو کوئی شخص بھول ہی نہیں سکتا. اس لیے ماں باپ کے لیے اللہ تعالیٰ دعا سکھا رہے ہیں، قرآن مجید میں آیت نازل کر دی کہ تم اللہ سے یوں کہو ربرحمھما کما ربیانی صغیرا، اے میرے رب میرے ماں باپ پر رحمت نازل فرما جیسا کہ انہوں نے بچپن میں میری پرورش کی. اللہ تعالیٰ سکھا رہے ہیں کہ اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرتے رہا کرو. ابھی مضمون تو کافی ہے اور جتنا پڑھ کے میں نے سنایا ہے اس کو بھی میں نے درمیان درمیان سے کافی مختصر کرنے کی کوشش کی ہے. بس مراد یہ ہے کہ جب کوئی مصیبت یا پریشانی آئے تو اس میں خوب صبر سے کام لینا چاہیے اور ہمیشہ یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کو ہمارے ہر احوال کی خبر ہے اور وہ ہمارے لیے ارحم الراحمین ہے. کوئی باپ اپنے اولاد پر ظلم نہیں کر سکتا تو اللہ تعالیٰ تو ارحم الراحمین ہے. تو یہ مصیبتیں اور جو حالات ہم پر پیش آتے ہیں اس میں ہماری حکمتیں پوشیدہ ہوتی ہیں، چھپی ہوئی ہوتی ہیں. ضروری نہیں کہ ہر بات کی حکمت ہماری سمجھ میں آ جائے، لیکن ان سب باتوں میں حکمت ہوتی ہے. اب جیسے ہمارے حافظ مولانا اشاف صاحب بنگلہ دیش تشریف لے گئے ہیں، ہمارے حضرت والا کے پوتے، وہاں بیان ہوا ان کا، اس میں سنا رہے تھے کہ ایک بادشاہ جو ہے اس نے کہا کہ مجھے موت سے بہت ڈر لگتا ہے. تو ایک بزرگ بیٹھے تو ان کا موت سے ڈرنے کی چیز نہیں ہے، کہا نہیں ہم موت تو بہت بری چیز ہے. وہ کہہ رہے نہیں موت بری چیز نہیں، میں کہا بتائیے کہ بہت اچھی چیز کیسے ہے. تو انہوں نے کہا کہ بھائی اگر تمہارا باپ نہ مرتا تو تم بادشاہ کیسے بنتے. تو غرض یہ ہے کہ جو بھی حالات پیش آتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں اور ہمارے لیے مفید ہوتے ہیں، اگر یہ حکمت ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے. تو طبعی طور پر غم ہونا کوئی برا نہیں ہے، عقلی طور پر تسلیم کرے کہ ان حالات میں ہمارا فائدہ ہے اور خوب صبر سے کام لے. صرف 2 باتیں کرنی ہیں کہ دل میں اعتراض پیدا نہ ہونے دے کہ ایسا کیوں ہو گیا، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، اور زبان سے کسی سے شکایت بھی نہ کرے، زبان سے کوئی مبارکباد منہ سے نہ نکالے، صبر کے کلمات نکالے جو سکھایا انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے اور اللہم آجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرم منہا یہ کلمات پڑھے انشاءاللہ تعالی دنیا بھی اس کو دنیا میں بھی عمل بدل ملے گا اور آخرت میں بھی اللہ تعالی اس کو اچھا انعام عطا فرمائے اللہ تعالی قبول فرمائے وعن ابي موسى رضي الله تعالى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من احب دنياه اضر باخرته ومن احب اخرته اضر بدنياه فآثروا ما يبقى على ما يفنى حضرت ابي موسى رضي الله تعالى عنه سے روایت ہے کہ رسول الله صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنی دنیا کو عزیز و محبوب رکھتا ہے یعنی اس قدر محبوب رکھنا کہ اللہ تعالی کی محبت پر غالب آ جائے وہ اپنی آخرت کو نقصان پہنچاتا ہے اور جو شخص اپنی آخرت کو عزیز رکھتا ہے وہ اپنی دنیا کو ضرر پہنچاتا ہے پس تم اس چیز کو اختیار کر لو جو باقی رہنے والی ہے یعنی آخرت اور فنا ہونے والی چیز یعنی دنیا کو چھوڑ دو پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری سنتوں میں سونے کے وقت کی سنتوں کا بیان ہے سونے سے پہلے بسم اللہ کہتے ہوئے درج ذیل امور انجام دے دروازہ بند کرے چراغ بجا دے مشکیزے کا منہ باندھ لے برتن ڈھانک دے عشاء کی نماز کے بعد پچھلے کہانیوں کی ممانعت ہے نماز پڑھ کر سو لینا چاہیے البتہ وعظ نصیحت کے لیے روزی معاش کے لیے جاگنے کی اجازت ہے جب سونے کا ارادہ ہو تو قرآن شریف کی کچھ آیات اور سورتیں پڑھیں مثلاً الحمد شریف آیت الکرسی سورہ ملک چاروں کل اور درود شریف اگر زیادہ نہ پڑھ سکو تو ایک دو صورتیں ضرور پڑھ لو کہ دنیا اور آخرت کی بھلائی اور نیک بختی کی بنیاد ہے سونے سے پہلے تسبیح فاطمہ کا اہتمام کریں یعنی سبحان اللہ 33 بار الحمدللہ 33 بار اور اللہ اکبر 34 بار پڑھیں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ نشوتید فی فکر نبی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آج سے جو پاک شروع ہو رہا ہے فصل اس پر درود شریف بھیجنے کی فضیلت کے بیان میں ہے پہلی روایت حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شخص مجھ پر ایک بار درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں اور اس سے 10 گناہ معاف ہوتے ہیں اور اس کے 10 درجے بلند ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں خوب ذوق و شوق سے درود شریف کے اہتمام کی توفیق دے اور آج جو مضمون ہم نے پڑھا اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اول وہلے میں صبر کی توفیق دے اپنی زبان کو بھی ہم قابو میں رکھیں سوچ سمجھ کر استعمال کریں کیونکہ زبان سے اکثر بے صبری کا اظہار ہو جاتا ہے اور ایسی بات نکل جاتی ہے جس سے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے اللہ تعالیٰ مجھے بھی معاف فرمائے اور ہم سب کو معاف فرمائے اور اللہ جو کچھ اچھی باتیں ہم نے پڑھ لی اللہ پورا پورا عمل کی توفیق نصیب فرما اور اللہ تمام گناہوں سے میری میرے بچوں کی میرے اولاد کی اور میرے سب دوستوں کی ان اولاد کی اور تمام آنے والوں کی اور ان کی اولاد کی اور تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما کہ اللہ پوری امت کو سچی توبہ کی توفیق عطا فرما اور اللہ ہم سب کو جو پریشانیاں ہیں مصیبتیں ہیں آفات ہیں اللہ اپنے کرم سے ان کو ٹال دے اور ہم سب کو عافیت کاملہ عطا فرما صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما اور بے روزگاروں کو آسان حلال بابرکت ولی عطا فرما اور جن بچوں کے رشتے نہیں ہوئے الہ العالمین جل جلالہ ان کو بہت اچھے اچھے ٹھکانے محبت والے دیندار رشتے عطا فرمائے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم